الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، کیا مراقبات یا منازل بالا میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ سالک کی روح شیخ کی روح کے ساتھ پرواز کرتی جا رہی ہے؟ یہ بظاہر سادہ سا سوال بہت اچھا سوال ہے، اور بہت سے دوستوں کو جو غلطی لگتی ہے اس کا اس میں ازالہ ہو سکتا ہے. منازل میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے روح کو کسی منزل کسی مراتبے کا حاصل ہو جانا، اور اس کی لازمی اور یقینی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اثرات آدمی کی عملی زندگی پہ وارد ہوں. اگر کسی کو مشاہدہ تو ہوتا ہے اور مختلف منازل کو وہ دیکھ پاتا ہے، لیکن اس کے اثرات اس کی عملی زندگی میں وارد نہیں ہوتے یا بہت کم وارد ہوتے، تو اسے اصطلاح تصوف میں سیر نظری کہا جاتا ہے. سیر نظری کی کیفیت سمجھنے کے لیے ایک مثال ایسے دی جا سکتی ہے، جیسے چاند کو ہم دیکھتے ہیں. اب چاند کو دیکھنا اور چاند پر کھڑے ہونا دو مختلف باتیں ہیں. ہم یہاں سے بیٹھے، ہم چاند طلوع ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے دیکھتے ہیں، رات کو ستارے نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، تو اسے آپ سیر نظری کہیں گے کہ نظر وہاں تک پہنچتی ہے. لیکن اگر چاند میں کوئی کیفیت ہے سردی کی یا گرمی کی یا کوئی اور، تو وہ ہم پر وارد نہیں ہوتی. سورج کو ہم دیکھتے ہیں لیکن سورج دہک رہا ہے یا اس میں جو گرمی ہے یا اس میں جو طوفان اٹھ رہے ہیں، تو وہ اس کی کوئی گرمی وغیرہ ہم پر وارد نہیں ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں سورج ہے آسمان پر، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ جب کسی کو مشاہدات ہوتے ہیں تو وہ بہت دور تک، جہاں تک شیخ کی رسائی ہے، این ممکن ہے کہ وہاں تک چیزیں وہ دیکھ سکے، اور ان چیزوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، تو کسی زمانے میں حضرت انہیں میرے پاس لطائف سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، بہت جونیئر تھے، بہت ہی جونیئر تھے. انہیں کچھ کچھ مشاہدات ہونے لگے، تو حضرت کے وصال پر ان کا خط مجھے ملا. آدمی کیسی کیسی غلطفہمیوں کا شکار ہو گیا. حضرت کے وصال کے بعد ان کا خط مجھے ملا، اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے منازل چونکہ حضرت سے آگے چلے گئے تھے، اور پتہ نہیں یہ اصول انہوں نے کہاں سے سیکھا کہ جب مرید کے منازل شیخ سے آگے چلے جاتے ہیں تو شیخ کا وصال ہو جاتا ہے. شیخ اور مرید استاد اور شاگرد ہوتے ہیں، اور ایک استاد پرائمری پڑھاتا ہے، وہ خود مڈل پاس ہے. جس بچے نے اس سے پرائمری پڑھی ہے وہ ایم اے تک یا پی ایچ ڈی تک جا سکتا ہے، لیکن وہ استاد تو مڈل پاس ہی رہے گا، تو کیا اس کی موت واقع ہو جائے گی؟ بلکہ اس کی استاد ہونے کی حیثیت تب بھی برقرار رہے گی جب شاگرد پی ایچ ڈی ہو جائے گا تو وہ مڈل کلاس جو ہے اس کی عزت بحثیت استاد کرنا اس پر واجب رہے گا. استاد استاد ہی رہے گا. باپ کاشتکار ہے, ہل چلاتا ہے, ریوڑ چراتا ہے, ان پڑھ ہے. بیٹا جرنیل ہو جاتا ہے تو کیا باپ مر جائے گا؟ باپ باپ ہی رہے گا. باپ اس سے چھوٹا نہیں ہوگا چونکہ وہ اس کا باپ ہے. تو بیٹا کتنے کمال, ایک غریب آدمی ہے اس کا بیٹا کاروبار کرتا ہے, ارب پتی ہو جاتا ہے, تو باپ مر جائے گا کیا؟ یا باپ باپ نہیں رہے گا؟ اگر بیٹا ارب پتی ہو گیا تو وہ غریب آدمی ارب پتی کا باپ ہوگا. اسی طرح بعض لوگ مختلف سلاسل میں بعض چیزیں سیکھتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ جس شیخ سے وہ سیکھ رہے ہیں اس میں اتنی استعداد ہے کہ اس نے انہیں لطائف کرا دیے, اور یہ اس کا احسان ہے. اب اس کے بعد آگے وہ نہیں بتا سکا, یا جانتا نہیں ہے, یا رہا نہیں, تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شاگرد کے مناظر اگر آگے نکل گئے ہیں تو استاد فوت ہو جائے گا یا استاد دنیا میں رہے گا نہیں. ایک بات, اور دوسری بات یہ اکثر ہوتا ہے, جیسے میں نے ظاہری علم کی مثال دی کہ ایک استاد خود مڈل کلاس ہے, پرائمری تک پڑھا رہا ہے, تو وہ بچہ جس نے اس سے پرائمری پڑھی اب وہ ہائی سکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے. لیکن استاد بہرحال استاد ہی رہے گا, اور یہ حکم حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ جس شخص سے تم نے ایک حرف بھی سیکھا وہ تمہارا استاد ہے, اور اس کی وہ عزت تم پر ساری زندگی کرنا ضروری ہے. تو یہ غلطی اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے, عموماً نااہل لوگوں کو, کمزور لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ اگر شیخ کے ساتھ اس کے انوارات میں, ان کی روشنی میں ان کی نگاہ دور تک چلی گئی تو تعین جو ہے مراتبات کی وہ بہرحال اس شیخ سے کروانا ہی ضروری ہوگا. وہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کس کو کہاں تک مراتبات ہیں. ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے, اور نسبت ویسیہ میں یہ قوت ہے, یہ واحد نسبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تقسیم ہوتی ہے. باقی تمام نسبتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تقسیم ہوتی ہیں. اس میں بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تو کوئی سلسلہ نہیں چلا, سارے سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے چلتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ ان حضرات میں کوئی کمی تھی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں نہیں تھی. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو برکات شیخین نے یا ابوبکر صدیق فاروق اعظم نے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے حاصل کیں وہ ایسے ہی تھیں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے حاصل کی, تو ساری کی ساری فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی, ساری کی ساری حضرت عثمان کو حاصل تھی, ساری کی ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل تھی. آگے جب بات چلی تو پھر وہ معیار نہ رہا کہ ساروں سب کو یکساں قوت نصیب ہو, تو کمی بیشی آنے لگی, کسی نے زیادہ حاصل کیا, کسی نے اس سے کم حاصل کیا. لہذا وہاں سے حضرت علی کرم اللہ رب الکریم سے سلاسل کی ابتدا ہوگی. اس سب کے باوجود جو فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ مسلمہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ذات سے تمام لوگوں کو جو میری ذات سے وابستہ ہوئے بے پناہ نعمتیں نصیب ہوں, بے پناہ فیض تقسیم ہوا, بے پناہ مدارج ملے. لیکن ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا ہے کہ جس کے سینے میں میں نے اپنے سینے سے وہ کچھ انڈیل دیا جو دوسرا کوئی نہیں پا سکتا. یہ آپ کی انفرادیت. اسی طرح دنیا سے پردہ فرماتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں دیا تو فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر اس شخص کا احسان چکا دیا ہے جس نے میرے ساتھ بھلائی کی. اس دنیا میں جس شخص نے بھی میرے ساتھ بھلائی کی ہے میں نے اس کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے, کہ اس کی قربانیاں اتنی ہیں کہ ان کا بدلہ میرا رب کریم ہی روز حشر عطا فرمائے گا. یہ دونوں حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جو کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حاصل کیا اس میں ان کی حیثیت انفرادی ہے, پوری امت میں کوئی ان کی مثال نہیں, نہ اس امت میں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری انسانیت ہے. جو پہلی امتیں گزر گئیں اپنے نبیوں کے واسطے سے وہ بھی حضور کی امتیں, کیونکہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں. پہلی اور پچھلی ساری امتوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات انفرادی اوصاف کی حامل ہے اور خود قرآن کریم نے بھی اس پہ دلالت فرمائی ہے کہ جب حضور غار ثور میں جلوہ افروز تھے اور اہل مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے دروازے تک پہنچ گئے تو حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے مشرکین مکہ کے اور ان کے اونٹوں کے ٹانگیں اور پاؤں گھٹنوں سے نیچے نظر آ رہے تھے, غار کے سامنے جو پھر رہے تھے, تو مجھے بہت فکر ہوا. تو حضور نبی کریم کا ارشاد قرآن کریم نے نقل فرمایا لا تحزن, آپ رنج نہ کریں, حزن نہ کریں. حزن کا مفہوم یہ ہے, یار لوگوں نے یہاں بھی اعتراض کیا ہے کہ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے جان کے خوف سے ڈر گئے تھے تو حضور نے حوصلہ دیا کہ لا تحزن. لیکن اپنی جان کا خوف ہو اور چیز ہوتا ہے اور حزن قرآن نے کسی اور مفہوم میں استعمال کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے عشق کی حد تک پیار تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے اور اللہ کریم نے جو بھائی ڈال دی اور بھائی اور آپ کے بیٹے جو تھے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اس جدائی کا سبب بن گئے. اور جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو گم نہیں ہو گئے, انہیں تو نہیں پتا کہ ان سے کے ساتھ کیا بیتی, وہ کہاں چلے گئے. انہیں ایک بات کا یقین تھا کہ جہاں بھی ہیں سلامت ہیں, کیونکہ انہوں نے خواب بیان کیا تھا اور نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر دی تھی کہ اللہ تمہیں بہت مرتبہ دے گا, تو انہیں پتا تھا کہ وہ ہیں تو موجود تو ہیں, زندہ تو ہیں, لیکن کہاں ہیں اب یہ اللہ ہی جانے. تو اس جدائی کا جو دکھ تھا اسے قرآن نے کہا وَبْيَزَّتْ تَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, محبوب اور یوسف کی جدائی کے دکھ میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. یہاں حزن بیٹے اور محبوب بیٹے کو دکھ پہنچنے کے غم کو حزن کہا گیا ہے. عموماً تو حزن کا ترجمہ دکھ یا غم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ آیہ کریمہ حزن کے لفظ کی تعین فرما دیتی ہے کہ کسی بھی محبوب ہستی کا دکھ اور اسے ایذا پہنچنے کا رنج یا اس سے جدائی کا رنج جو ہے اسے قرآن کریم نے حزن کہا. وہ یزت نہ ہو من الحزن، یوسف علیہ السلام کی جدائی کے رنج میں آپ کی آنکھیں سفید. اور یہ اللہ کریم کے اپنے معاملات ہیں کہ جب ملاقات کا وقت آیا، یوسف علیہ السلام حکمران ہو گئے، مصر کے حاکم ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، کہاں غلام بن کر بازاروں میں بکتے پھر رہے تھے اور کہاں اس ملک کے سلطان ہو گئے، اور بھائی وہاں پہنچے تو جب بھید کھلا تو انہوں نے کہا، بھائیوں سے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پہ پھیرو تو انشاءاللہ ان کی نظر درست ہو جائے گی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی استعمال شدہ چیزیں اور تبرکات بھی شفا کی حامل ہوتی. تو ہمارے ہاں چونکہ عادت ہے افراط و تفریط کی، کچھ لوگوں نے انہیں اتنا مؤثر سمجھ لیا کہ شرک کی حد تک چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے اتنا انہیں بے اثر سمجھا کہ بالکل تردید ہی کر دی. تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ وہ وجود بابرکت ہوتے ہیں، تجلیات باری کے حامل ہوتے ہیں، ان وجودوں سے جوتا کپڑا جانور جو چیز مس کرتی ہے اس میں برکات اللہ کریم پیدا فرما دیتا ہے، ان کے اثرات ہوتے ہیں. اور جب وہ قاصد قمیض لے کر مصر سے نکلا تو انہوں نے کنعان میں کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا انت فنادن، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں سچ آ گیا ہوں یا بوڑا ہو کر تو ایسے باتیں کر رہا ہوں بے معنی اور مومل، تو انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا انت فنادن. تو بیٹوں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ بات جو یوسف علیہ السلام کی آپ کے دل میں کھپ گئی ہے آپ اسی میں گرفتار ہیں. قالوا انک لفی ضلالک القدیم، آپ اسی پرانی بات میں پھنسے ہوئے ہیں، بس وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی، کہاں سے یوسف کی خوشبو آئے گی. تو پھر جب وہ قاصد پہنچا اور اس نے قمیض مبارک آپ کے چشمہ مبارک پہ پھیری تو وہ آپ کی آنکھیں بینا ہو گئیں، اللہ نے بینائی لوٹا دی. تو یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے جو کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ مصر موئے پہ راہن شمیدی، چرادر چاہے کنا نشندی، کسے پرسید آ گم کر گفر زن، کہ اے روشن گہر پیرے خرد من، یہ مصرش بوئے پہ راہن شمیدی، چرادر چاہے کر آنش ندی دی. کسی نے اللہ کے اس نبی سے جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، کسے پرسید آ گم کر گفر زن، اس پر یہ سوال کیا کہ اے روشن گہر پیرے خرد من، کہ تو اللہ کا نبی ہے اور تو ہیرے کی طرح روشن دل رکھتا ہے اور تو عقل مند بزرگ ہے، روشن گہر پیرے خرد مند، بہت دانا بزرگ ہے. تجھے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، مصر سے پیراہن نکلا، آپ نے کنعان میں خوشبو پا لی، چرا کر چاہے کنعانش نے دی دی، اور کنعانی کے کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے تو آپ کو خوشبو نہیں آئی، آپ کو مشاہدہ نہیں ہوا، آپ کو کشف نہیں ہوا، کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کہاں مصر کہاں کنعان، تو جب بھائیوں نے کنان کے کنویں میں پھینک دیا تھا تب آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا, اور آج مصر سے کرتا نکلا اور آپ کو خوشبو آ گئی. انہوں نے فرمایا کہ احوال ما برکے جہان بے گفتہ احوال ما برکے جہان اس, تو کہنے لگے ہمارا حال اللہ کی بارگاہ سے ایسے ہوتا ہے جیسے بجلی چمکتی ہے, جب بجلی چمکتی ہے تو ساری کائنات کو روشن کرتی, دمے پیدا دمے دیگر نہان است, ہمارا حال بجلی کی چمک کی طرح ہے, اللہ منکشف کر دے تو ساری کائنات کھول کر رکھ دے, اب بجلی چمکتی ہے تو سارا روئے زمین روشن ہو جاتا ہے رات کو بھی چمکے تو, اور گم ہوتی ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی روشنی تھی وہ بھی چلی گئی, آنکھیں چنڈیا جاتی, کبھی وہ ہر چیز واشزاف کھول کر رکھ دیتا ہے, دوسرے لمحے کچھ پتہ نہیں چلتا, دمے پیدا دمے دیگر نہانک, گہے برتار میں اعلیٰ نشینے, ایک لمحہ آتا ہے کہ ہم عرش علا تک دیکھ رہے ہو, گہے بر پشت پائے خود نہ پینے, اور ایک لمحہ آتا ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت جو ہر وقت سامنے رہتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, یعنی جو وہ دکھا دیتا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو وہ نہیں دکھاتا وہ گم ہو جاتا. تو قدرت کاملہ تو اسی کے پاس ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں مشرکین مکہ کی پاؤں اور ٹانگیں دیکھ رہا تھا اور دکھ یہ ہو رہا تھا انہیں کہ حضور کو ایزا پہنچائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن, غم نہ کرو, مجھے کچھ نہیں ہوگا, نہ مجھے کچھ ہوگا نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکیں گے. کیوں فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, ان اللہ معنا, اس نام میں دو ہستیاں شریک ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب کائنات پوری میں آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ معیت باری انبیاء کو ہر آن حاصل ہوتی ہے لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ, آپ نے فرمایا اللہ میرے بھائی کو بھی اگر تو نبوت سے سرفراز فرما کر میرے ساتھ کر دے, اشدد بھی ازری, میری وہ پشت بن جائے گا, میری طاقت بن جائے گا, میری پشت کی قوت بن جائے گا, اور وہ افسا منی لسانہ, تو میری زبان میں تو لکنت ہے تو ان کی زبان میں بھی روانی ہے, بات بھی کریں گے, اور مجھے فرعون سے یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ تو مجھے قتل کا مجرم سمجھتا ہے, بات سننے سے پہلے ہی نہ مجھے قتل کرا دے. فرمایا انی معاکما, میں تمہارے ساتھ ہوں, کچھ نہیں کر سکتا, اسمع و ارا, یعنی معیت صفاتی ہوگی, آگے صفات انی معاکما اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. معیت اللہ کی طرف سے معیت دائمی ہے لیکن صفاتی ہے. اسی واقعہ میں جب آگے سمندر آ گیا, پیچھے لشکر فرعون آ رہا تھا اور گرد اڑ کر جا رہی تھی بادلوں تک, تو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے, مارے گئے. فرمایا ان مغی ربی سیہدین, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, راستہ بنا دے گا. یہاں اللہ استعمال نہیں کیا, معیت ذاتی نہیں ہے, انما معیت ربی, رب صفاتی نام ہے, معیت موجود ہے لیکن صفاتی ہے. انبیاء کو ہر لحظہ معیت باری نصیب ہوتی ہے, معیت صفاتی ہوتی ہے. اولیاء اللہ کو معیت نصیب ہوتی ہے ہر لمحہ, لیکن یہاں صفت بندے کی ہوتی ہے اور اس پر معیت مرتب ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کی صفت بندے میں ہوگی, معیت باری نصیب ہوگی. ان اللہ مغل موسنین، اللہ ان کے ساتھ ہے جو خلوص دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. تو یہاں صفات بندے کی ہیں. انبیاء کو جو نعمت نبوت کی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ نبوت وہ نعمت ہے جو نصیب ہوتی ہے واپس لی نہیں جاتی، وہ بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کوئی بندہ محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، مجاہدہ کر کے نبی نہیں بن سکتا. نبوت وہ بھی ہوتی ہے، یعنی عطا کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جسے اللہ نبی بناتا ہے اس سے نبوت واپس نہیں لیتا. ولایت قصبی بھی ہے وادی بھی ہے، کہ مجاہدہ شرط ہے اس میں، سیکھنا شرط ہے. سمراٹ وہ بھی ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہو. لیکن یہاں ولایت میں صفات بندے کی ہیں، اگر وہ صفات اس میں قائم رہیں گی مائی اعتباری اور ولایت نصیب رہے گی. اگر کوئی صابرین سے نکل، ان اللہ واس صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر وہ صبر کا دامن چھوڑ دے تو مائیت سے معروم ہو جائے گا. یعنی ولایت حاصل بھی کی جا سکتی ہے اور لغو اس کو ضائع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں بندے کی صفات مطلوب ہیں. اگر اس میں وہ صفات رہیں گی، احسان رہے گا، خلوص قلب رہے گا، اطاعت کا وہ جذبہ جوان رہے گا، تو ولایت نصیب رہے گی. اور اگر کسی لمحے وہ اطاعت الہی چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل سے خلوص اٹھ جاتا ہے، تو مائیت ختم ہو جائے گی، ولایت ختم ہو جائے گی. تو دو اصول واضح ہوئے قرآن کریم سے کہ انبیاء کو ہر آن، تمام نبیوں کو میت باری حاصل رہتی ہے، لیکن میت صفاتی ہوتی ہے. ہر ولی کو میت باری اپنی حیثیت کے مطابق نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کا انحصار ولی کی صفات پر اور انسان کے اوصاف پہ ہوتا ہے. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، نبیوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق. دو ہی طبقے ہوئے نا، ایک نبیوں کا ایک امتیوں کا. دونوں طبقوں میں ایک ایک ہستی ایسی ہے کہ نبیوں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور غیر انبیاء میں ابو بکر صدیق. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کی معیت ذاتی حاصل ہے، ان کی ذوات کو نہ ادھر صفت ہے نہ ادھر صفت ہے. ان اللہ مغانا، نہ نام کوئی صرف مذکور ہے، صرف دو فرد مذکور ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، ادھر بھی کوئی صرف نہیں. یعنی دو ہستیاں ایسی ہیں کہ ایک سلطان الانبیاء ہے اور دوسرا غیر انبیاء کا سلطان ہے. غیر انبیاء میں کوئی ثانی نہیں ابو بکر صدیق کا، نہ پہلی امتوں میں اور نہ اس میں اور نہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں، کہ کوئی فرد امتیوں میں ایسی نہیں ملتا جس کی ذات کو اللہ کی ذاتی معیت نصیب ہو. اور انبیاء میں یہ فخر انبیاء آقا نامدار سلم کی ذات اقدس ہے، جن کی ذات کو اللہ کی معیت ذاتی نصیب. اسی لیے غالباً مجھ سے بھی آپ ہر خطبے میں سنتے ہوں گے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد ساری بشریت میں افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہیں، پہلی امتوں میں بھی اس طرح. تو وہ نسبت جو ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی، اس کی مثال کائنات میں دوسری کوئی نہیں. یہ جو نسبت اویسیہ ہے، یہ وہ برکات ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلتی ہیں، اور اس میں بے پناہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی، آخر ما جائے بے تمنا تہی، کہ جہاں صوفیوں نے کہا جی ہم نے سلوک مکمل کر لیا، جسے فنا بقا حاصل ہو گئی، اس نے یہ سمجھا کہ میں نے سلوک مکمل کر لیا. اور ویسے ہی کہتے ہیں اول ما آخر ہر منتہی، جہاں لوگوں نے انتہا سمجھی ہم وہاں سے ابتدا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس فنا بقا جو ہے یہ ابجد ہے تصرف کی، الف بے جیم ڈالے، جس طرح بچے کو پہلا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اس طرح بندے کو فنا بکا. اول ماں ہماری ابتدا دوسروں کی انتہا ہے, اور ہماری انتہا آخر ماں جیب تمنا کہ ہماری انتہا یہ ہے کہ بندے کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا, اسے اتنا ملتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اب اور کیا مانگوں. قرآن کریم میں جو ایک ہے وصف اہل جنت کا کہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوگا, ورضی عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے, ورضوت ہو وہ اللہ سے راضی ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سے ناراض کب تک راضی ہو جائیں گے, اس سے کیا مفہوم ہے؟ اللہ کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے طالب تھے, زندگی اللہ کی رضا کے لیے تج دی, ساری عمر راتیں جائے نماز پہ گزار دیں, دن بھر مجاہدے کیے, جہاد کیے, جانے دیں, تو یہ تو اللہ سے راضی. تو فرمایا نہیں, رضوانوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں اتنی نعمتیں دے گا کہ وہ کہیں گے یا اللہ کچھ سمجھ نہیں آتا, اس کے علاوہ ہم کیا مانگیں, ہم راضی ہیں یا اللہ بس ہمارے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا, ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب اور کیا مانگے, اتنا دے دیا تو انہیں کہ اب یہ سمجھ نہیں آتا اور کیا مانگے. تو یہی اویسین نے کہا ہے کہ اول ما آخر ہر منتہی, ہماری ابتدا جہاں دوسروں کی انتہا وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور آخر ما جیب تمنا کی, ہماری انتہا یہ ہے کہ مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. تو اس قوت, اس میں یہ قوت ہے کہ شیخ کی ایک مجلس سات لطائف کرا دیتی ہے جبکہ دوسرے سلاسل میں کہیں 14 سال لگتے ہیں, کہیں 7 لگتے ہیں, کہیں 5 لگتے ہیں, کہیں 4 سال لطائف پہ لگتے ہیں. ایک محفل مراقبات سلاسل کرا دیتی ہے جبکہ مراقبات سلاسل میں لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی. تو عین ممکن ہے کہ شیخ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں یا آپ مراقبہ, تو یہ واحد قوت ہے کہ جس میں آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو توجہ نصیب ہوتی رہتی ہے, اور اگر بندہ مجاہدہ کرے تو وہ برکات وصول کرتا رہتا ہے. باقی تمام سلاسل میں شیخ سے جدا رہے, 10 سال رہے, وہیں ہوگا جہاں تک شیخ نے مراقبات کرا دیے, پھر واپس آئے گا, پاس بٹھا کر اگلا مراقبہ کرائیں گے تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. لیکن یہ چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طلب منور سے چلتی ہے, اس میں وہ قوت ہے کہ طالب کو نسبت نصیب ہو جائے, اور بالخصوص اگر وہ عرشی منازل میں داخل ہو جائے تو پھر تو جہاں چلا جائے روئے زمین پر جب بھی توجہ کرے گا برکات نصیب ہوں گی, ترقی مسلسل ہوتی رہے گی. اور اس میں بالکل یہ امکان ہوتا ہے کہ سیر نظری حاصل ہو جائے, جیسے جس کا میں نے ذکر کیا ساتھی کا کہ اس نے خط لکھا اور بھوکتا پھرتا ابھی ہے لیکن اب تو شاید نمازوں سے بھی گیا ہے. تو اسے یہ غلطی لگ گئی تھی کہ میرے منازل حضرت سے بھی آگے چلے گئے. تو اگر کسی کو یہ سیر نظری نصیب ہوتی ہے تو یہ اللہ کا شکر کرے, اللہ نے ایک قوت دے دی, لیکن اپنی حیثیت کو بھولے نہیں, اور یہ نہ سمجھے کہ جہاں تک نگاہ آ گئی ہے وہ سب کچھ میرا ہو گیا ہے. وہ کیا ایک وہ گانا ہوا کرتا تھا, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, اب بچے کو چاند نظر آتے تو سمجھتا ہے کھلونا ہے مجھے دے دو, تو وہ انوکھا لاڈلا بننے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ کے ساتھ سیر نظری نصیب ہو سکتی ہے, مراقبات وہی ہوں گے جن کی تعین شیخ نے فرما دی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا, انت ولينا في سفرنا وهجرنا, في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام صلى كل شيء كبير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله ورحمته.